ہو، ایسے سوالات جن کا عقائد اور اعمال کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق نہ ہو اور فضول اور لا یعنی قسم کے سوالات ہوں، ان سے گریز کیا جائے، کیونکہ کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں جن کا قطعاً کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی میں کئی دفعہ یہ مثال عرض کرتا ہوں، بعض لوگ مسئلہ پوچھتے وقت کہتے ہیں بتاؤ جی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا تھا، حق مار کتنا رکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی وہ کس درخت کی بنی ہوئی تھی۔ اس طرح کے سوالات جن کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ شرن پوچھنے جائز بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ لا تسالوا رسولکم کما سئل موسیٰ، تم اپنے رسول سے ایسے سوال نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا کہ تم گائے ذبح کرو، تو اس حکم کی تعمیل بڑی سادی سی تھی کہ وہ کوئی گائے لیتے اور اس کو ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے سوالات آگے شروع کر دیے، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ ہل چلاتی ہے نہیں چلاتی، کھیتوں کو پانی پلاتی ہے نہیں پلاتی، بوڑھی ہے جوان ہے بچی ہے، کہاں سے ملے گی، تو اس طرح کے سوالات شروع کر کے خود اپنے آپ کو انہوں نے مصیبت میں ڈال لیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ کرہ لکم قیلا وقالا وکثرت السوال وإذاعت المال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے قیل و قال کہ یوں کہا گیا اس نے کہا، بے سروپا باتیں جو ہیں اور کثرت سوال یعنی فضول قسم کے سوالات کی بوچھاڑ۔ آواز اب صحیح آ رہی، تو کثرت سوال اور مال کی بربادی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ناپسند کی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جو آپ کا بامقصد سوال ہوگا اور اس کا کتاب و سنت کی روح سے ہمیں علم ہوگا تو ہم ضرور عرض کریں گے، اور یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب ہی آئے نا، کیونکہ عالم کو جتنا علم ہو اس کو اس حساب سے جواب دینا چاہیے، اپنی طرف سے مسائل بنا کر جواب دینا یہ بھی کتاب و سنت کے روح سے درست نہیں ہے۔ اسلاف میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا تابعین ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا، اگر مسئلے کا علم نہ ہوتا تو کہہ دیتے واللہ عالم۔ تو سب سے پہلے بھائیوں نے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلائی کہ کل جو نماز جمعہ مسجد سے باہر ادا کی گئی، تو اس سلسلے میں بعض ہمارے ان بھائیوں کو پریشانی لاحق ہوئی جو اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا معتکف جو ہے وہ پھر جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو نماز جمعہ، کل جو نماز جمعہ مسجد سے باہر کھلے گراؤنڈ میں ادا کی گئی، تو اس کا سبب اور وجہ جگہ کی قلت اور کمی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے اس مرکز قادسیہ میں بہت سارے لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بڑی دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، اور رمضان المبارک میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو جگہ کی قلت کے پیش نظر بھائیوں نے انتظام باہر کر دیا تاکہ نماز جمعہ ادا کرنے جو لوگ آئیں تو کسی کو دقت نہ ہو اور جمعہ سے رہ نہ جائیں۔ تو معتکف جو ہے وہ شرعی ضرورت اور حاجت کے پیش نظر اپنے جائے اعتکاف سے نکلتا ہے، تو اعتکاف کرنا سنت ہے، جبکہ نماز جمعہ جو ہے یہ ادا کرنا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی جو ہے وہ ضرور ہونی تھی، اور اس ضرورت کے پیش نظر وہ باہر نکلا، کسی غیر شرعی مقصد کے پیش نظر معتکف اپنے جائے اعتکاف سے نہیں نکالے گئے۔ تو میرے بھائیو مسجد کے حوالے سے ایک اور بات یاد رکھو، امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں اعتکاف کے لیے جو مساجد کا تذکرہ فرمایا تو صحیح بخاری میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہر طرح کی مسجد کے اندر جو ہے وہ اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا جہاں پر جمعہ کا بندوبست ہی نہیں ہے تو کیا خیال ہے، وہ جمعہ چھوڑ دے گا؟ وہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے اس مسجد کا رخ ضرور کرے گا جہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے، اور وہ جمعہ ادا کر کے فوراً اپنے جائے اعتکاف میں آ جائے گا۔ تو یہ ضرورت تھی جس کی پیش نظر باہر بھائی کو نکلنا پڑا، وگرنہ بلا ضرورت شرعی جائے اعتکاف سے باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ یہ اس پرچی پر پہلا سوال یہ لکھا جو میں نے جواب عرض کیا۔ آگے لکھا کہ علی بستی جو دکانوں کے ساتھ ہے مسجد کا حصہ ہے، اگر نہیں تو اعتکاف والے مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ علی مسجد بیسمنٹ میں جو آگے بنائی گئی ہے نا، تو یہ بھی اصل میں جتنی جگہ ہے تو مسجد کی، اور ضروریات مسجد میں شامل ہے، اس لیے مسجد کے اگر سین یا ہال کے اندر جگہ نہیں ہے تو جو ضروریات مسجد اور مسجد کے ساتھ ملحق ہیں وہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ جو بھائی وہاں بیٹھے ہیں وہ ان کا بھی اعتکاف بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کیا خانہ کعبہ میں ہوئی؟ یہ بات شیعہ حضرات نے زیادہ مشہور کی ہوئی ہے کہ علی مولود کعبہ ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ علامہ سیوطی کی اصول حدیث پر ایک کتاب ہے تدریب الراوی، تو تدریب الراوی کے اندر علامہ سیوطی نے یہ بات لکھی ہے کہ سند کے لحاظ سے یہ روایت ضعیف ہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اصل میں کعبے میں جو ہستی پیدا ہوئے ہیں جن پر تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے وہ حکیم بن حزام ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھو کہ کعبے میں پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایک عورت ہے وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گئی ہے اور ایام ماہواری میں ہے، تو حج یا عمرہ کرتے ہوئے وہاں پر اس کو وہ حالت پیش آ گئی بچے کی ولادت کی اور بائی چانس وہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ کوئی اس کے لیے فضیلت کا مقام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے لہذا علی کی فضیلت باقی سب لوگوں سے زیادہ ہے، تو یہ بات بالکل سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ کہتے حضرت علی کی قبر مبارک کس ملک یا شہر میں واقع ہے؟ حضرت علی کی قبر کے حوالے سے جو مشہور ترین قول ہے وہ تو نجف کے اندر ہے، لیکن یہ اس کے متعلق مورخین مختلف ہیں۔ بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی کی قبر کا علم ہی نہیں ہے، لیکن یہ شیعہ حضرات کی روایات ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت علی جب فوت ہوئے تو حضرت علی کی کو رات کے وقت دفن کر دیا گیا اور مختلف قبریں بنا دی گئیں تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ علی کس قبر کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیو یہ بات کرنا بھی ان کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے۔ ایک طرف حضرت علی کو مشکل خوشا اور حاجت روا اور پوری کائنات کا مالک بنائے بیٹھے ہیں، دوسری طرف اتنا ڈر لائق ہو گیا ہے کہ علی کی کو ان کی قبر سے نکال کر کوئی تکلیف ہی نہ پہنچا دے، اس لیے اتنی قبریں بنا دی گئی۔ تو بہرحال مورخین کے اقوال مختلف ہیں، خاص طور پر شیعہ حضرات کی یہ روایات ہیں۔ مشہور ترین قول کے مطابق حضرت علی کی قبر جو ہے وہ نجف کے اندر ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کی گرہ کس طرح باندھتے تھے، یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ کس طرح شمار کرتے تھے؟ یہ اصل میں جو تسبیحات ہاتھ پر پڑی جاتی ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے تسبیح کے باب میں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ ہی، آپ تسبیح کی گرہ دائیں ہاتھ کے ساتھ لگاتے تھے۔ اب یہ اصل میں عربوں کے اندر گنتی گننے کا ایک مخصوص طریقہ تھا، وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر گنتی شمار کرتے تھے۔ یہ جو دہنا ہاتھ ہے اس کی یہ جو تین انگلیاں ہیں نا، یہ عرب میں اکائی کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور یہ انگوٹھا اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے یہ دھائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ خالی ہاتھ بالکل اس طرح ہو تو یہ عربوں کے ہاں صفر شمار ہوتا ہے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کی آپ گرہ لگا دیں نیچے کر دیں تو یہ ایک شمار ہوگا، دوسری سات والی نیچے کرو یہ دو ہوگا، تیسری سات والی نیچے کرو تو یہ تین شمار ہوگا، پھر چھوٹی جو گرہ لگائی تھی اس کو کھول لو تو یہ چار ہوگا، پانچویں کو سات والی کھول لو تو پانچ شمار ہوگا، پھر جب یہ درمیان والے نیچے کر لو اور یہ اوپر کر لو، چھ ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کو بھی اوپر کریں تو اس کا صفر کے ساتھ مشابہ بتا جاتی ہے. چھ کی صورت میں یہ درمیان والی انگلی نیچے کر رہی ہوگی. پھر اس کو آگے لے آؤ، چھوٹی کو دوبارہ بند کرو، پہلے قریب میں تھی پھر ذرا انگوٹھے کی سائڈ پہ، یہ سات، پھر دوسری سات لگاؤ گے آٹھ، اور یہ نو، یہاں تک یہ اکائی ہے. یہ جو انگوٹھا ہے اس کو آپ، یہ جو ناخن ہے اس کے سرے کے اوپر رکھو گے تو یہ دس ہے. پھر اسی طرح آپ گنتے گنتے اس کو نو تک پورا کرو گے، انیس ہوگا. تو اس انگوٹھے کو دونوں انگلیوں کے درمیان میں لے آؤ تو یہ بیس ہے. پھر اسی طرح اکائیاں شمار کرو گے، یہاں تک ہاتھ کو لے آؤ گے تو نو اور بیس اور نو انتیس ہوگا. یہ انگوٹھا اور اس، یہ پہلا پورا دونوں کو ملا دو تو یہ تیس بن جائے گا. پھر اسی طرح اس انگوٹھے کو، یہ جو درمیان والی لائن ہے انگلی شہادت والی پر، اس کے اوپر رکھو تو یہ چالیس ہے، اور اس کو اس کی جڑ میں لیا تو یہ پچاس ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں تشہد میں بیٹھتے ہو، اس میں آتا ہے ترپن کا عدد بناتے تھے، تو یہ پچاس ہے، یہ تین کا لو اس طرح ترپن ہے، یہ تشہد کی شکل میں اس طرح آپ جو رکھتے ہیں ترپن کا عدد والی مثال ہے. تو چونکہ تینتیس بار کہنا ہوتا ہے نماز کے بعد یا چونتیس بار اللہ اکبر، تو یہ آپ کا دانا، یہ انگوٹھا جو ہے، اور یہ اس کے ساتھ دس اور بیس، اور یہاں تک جو ہے نا وہ، یہ پھر اس طرح جو ہے نا دونوں پوروں کو ملاؤ گے تیس، اور یہ تینتیس، یہاں تک یہ گرا کا طریقہ. اسی دانے ہاتھ پر ننانوے تک گنتی آتی ہے. جو بھائی تفصیل پڑھنا چاہیں یا اچھی طرح اس کو بیٹھ کر سمجھنا چاہیں، یا تو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کو سیکھ لو، یا پھر یہ جو بلوغ المرام کی شرح لکھی ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے، اور اس کا ترجمہ دارالسلام سے تباہ ہوا ہے، تو اس کتاب کے اندر بھی باقاعدہ اس کی پوری جو ہے نا تعداد اور طریقہ لکھا گیا ہے. اور دوسری کتاب اردو میں مشکات شریف کی شرح ہے مولانا عبدالسلام دستری رحمت اللہ علیہ کی، تو اس میں تو باقاعدہ نا ہاتھ کا کی شکل بنا کر پورے جو ہے گنتی کا طریقہ باقاعدہ ہاتھ کی تصویر دے کر جو ہے نا وہ لکھا ہوا موجود ہے. تو اس لیے جو بھائی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، یا تو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھ لو، یا پھر کتابیں یہ دو میں نے بتائی ہیں ان کا مطالعہ کر کے اس کو سیکھ سکتے ہیں. چوتھا سوال لکھا ہے اس میں، علقمہ نے کہا، عبداللہ ابن مسعود نے کہا، نہ پڑھوں میں نماز واسطے نماز رسول کی، پھر نماز پڑھی اور نہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ مگر پہلی بار. اس حدیث کی وضاحت فرمائیں. یہ جو جس روایت کی طرف بھائی نے اشارہ کیا ہے، یہ ترمذی شریف میں، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں روایت آئی ہے. علقمہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الا اصلی بكم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلا، تو پھر عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی. فلم یرفع یدی الا مرۃ واحدہ، تو ایک ہی بار انہوں نے رفع الیدین کیا. یہ روایت بھائی لکھ کر معلوم ہوتا ہے، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ رفع دین نہ کرنے کے متعلق ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ روایت محدثین نے صحیح قرار نہیں دی، کیونکہ امام ابو داود نے اپنی سنن میں جہاں یہ روایت نقل کی ہے، نقل کرنے کے متصل بعد امام ابو داود نے لکھا ہے، ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل ولیس ہوا بصحیح علی ھذا المعنی. یہ روایت ایک لمبی روایت کا اختصار ہے. اصل میں روایت اور تھی، راوی نے اس کو جب مختصر کر کے بیان کیا تو اس طرح بیان کر دیا. اور امام ابو داود فرماتے ہیں، ولیس ہوا بصحیح علی ھذا المعنی، اور اس معنی میں یہ روایت صحیح بھی نہیں ہے. یہ جہاں ابو داود میں روایت لکھی ہے، اس کے اسی موقع پر اس روایت کے بعد امام ابو داود نے یہ حکم بھی لگایا ہوا ہے. اب وہ لمبی روایت کیا ہے جس کو راوی نے مختصر کر دیا؟ تو وہ لمبی روایت صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، ابو داود میں بھی ہے، اور امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان کی کتاب الآثار میں بھی آتی ہے. لیکن اس لمبی روایت کے مطابق ہمارے یہ بھائی نماز پڑھنے کو تیار بھی نہیں ہوں گے، نہ ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ اور عبد الرحمن ابن الاسود دو تھے. نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے اذان اور اقامت نہیں کہی, نماز کے لیے نہ اذان کہی اور نہ ہی اقامت کہی. اور جب جماعت کا وقت آیا تو عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی ان کو, لیکن نماز پڑھانے کے لیے جماعت کے لیے آگے بڑھ کر کھڑے نہیں ہوئے, دونوں مقتدیوں کے درمیان میں عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے. اور جب رکوع میں گئے تو عبداللہ ابن مسعود رکوع جاتے وقت انہوں نے کیا کیا, دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے دونوں کو اکٹھا جوڑ کر اس طرح گھٹنوں کے درمیان میں رکھ لیا, جس کو عربی میں تطبیق کہتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے نماز پڑھائی. تو اس روایت کو امام محمد بن حسن شیبانی نے اپنی کتاب الآثار میں لکھ کر آگے لکھا ہے, لم ناخذ بقول ابن مسعود فی الثلاثۃ, ہم عبداللہ بن مسعود کے قول کو تینوں مسئلوں میں قبول نہیں کرتے. کہ انہوں نے اذان اقامت بھی نہیں کہی, جماعت کے لیے دو شاگرد موجود ہیں درمیان میں کھڑے ہو گئے جس طرح عورتیں نماز پڑھتی ہیں, اور رکوع جاتے وقت ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے انہوں نے درمیان میں رکھے, کیونکہ شروع اسلام میں اس طرح پڑھتے تھے. بعد میں یہ سات دن وقاص رضی اللہ کی حدیث مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ یہ صورت منسوخ ہو گئی تھی, لیکن عبداللہ بن مسعود کے نسخ کا علم نہیں ہوا تھا, وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اب اگر عبداللہ ابن مسعود والی ہی نماز پڑھنی ہے تو ہمارے بھائی پھر جب رکوع میں جائیں تو ہاتھ گھٹنوں پر مت رکھا کریں, کیونکہ عبداللہ بن مسعود سے تو ثابت ہی نہیں ہے ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا, پھر گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا کریں تاکہ عبداللہ بن مسعود جیسی پوری نماز ادا ہو. تو جب وہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کو نسخ کا علم نہیں ہوا تھا, تو اگر ان کو نسخ کا علم نماز کے اس مسئلے میں نہیں ہوا تھا تو رفع الیدین کے مسئلے میں یہ سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرے بھائیو اصل میں یہ روایت صحیح ہے ہی نہیں. امام ابو داؤد نے جس طرح کہا یہ صحیح نہیں, امام بخاری نے, امام احمد ابن حنبل نے, ان کے استاد یحییٰ بن آدم نے, امام علی بن یہ جو ابو حاتم الرازی ہے انہوں نے, امام بزار نے, بڑے بڑے آئمہ حدیث نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. تو رفع الیدین کے متعلق بے شمار صحیح حدیثیں موجود ہیں. میں ایک بات بڑی جو ہے نا تحقیق کے ساتھ یہ کہتا ہوں, آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو, جس حدیث کی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہو, باب باندھتے ہیں باقاعدہ محدثین باب و صفات صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت اور حالت کا بیان, تو کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کر لے آؤ, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, مسند احمد ابن حنبل, اور سنن دار قطنی, سنن دارمی, اور سنن کبری بیہقی, کوئی حدیث کی کتاب اٹھاؤ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہو, تو آپ کو اس نماز کے اندر نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے وقت, رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین ضرور ملے گی. اور اسی طرح اگر نماز دو رکعتوں سے زیادہ آپ نے پڑھی تو بخاری میں, ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے, نسائی میں بھی موجود ہے, آپ نے پھر دو رکعتوں سے اٹھ کر بھی رفع الیدین کیا ہے. اور یہ تو میرے بھائیو ایک ایسا عمل ہے, ہمارے حنفی بھائی ان کے بڑے بڑے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہوئی. مولانا انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی اور شیخ الحدیث تھے, انہوں نے کتاب لکھی مسئلہ رفع الیدین پر, نیل الفرقدین. تو اپنی اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ رفع الیدین کرنا سند کے اعتبار سے بھی متواتر ہے, عمل کے اعتبار سے بھی متواتر ہے, اور رفع الیدین کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوا. ایک بھائی نے سوال لکھا, دلہن کا جہیز دلہن کے والدین کو دینا چاہیے یا دلہا کو دینا چاہیے؟ بعض لڑکی والے جہیز کے نام پر دلہا والوں سے پیسے لیتے ہیں, یہ جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائیو لڑکی جب تک اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اصل میں اس کی کفالت اور اس کی ضروریات زندگی اس کے والدین کے ذمہ ہیں, اور جس دن اس کا نکاح اس کے ہونے والے خاوند کے ساتھ ہو جاتا ہے، میاں بیوی بن جاتے ہیں، اب اس کے تمام جائز اخراجات کی ذمہ داری اس شخص پر پڑ جاتی ہے جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ فضیلت دو لحاظ سے ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف سے فضیلت اور مقام دیا ہے جس میں اس کے اپنے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے مرد کی شکل و صورت، ڈیل ڈول اور وجود اور اس کا سانچہ ایسا بنایا ہے جو عورت کے مقابلے میں انتہائی مضبوط ہے، اور جو خوبیاں اس وجود میں رکھی ہیں وہ عورت والے وجود میں نہیں ہیں۔ اور دوسری فضیلت اس کو جو حاصل ہے اس کو کسبی کہتے ہیں، یعنی مرد کا اپنا عمل دخل اس میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر درجات میں فضیلت عطا کی ہے۔ ایک تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو عورت پر حاکم بنایا، ایک اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض افراد کو بعض پر فضیلت دی، تو مرد کو عورت پر فضیلت عطا کی۔ دوسرا سبب بیان کیا وبما انفقوا، اس وجہ سے جو مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، تو آدمی کے ذمے ہے اس کو گھر دینا، نان نفقہ اور سکنا، اس کی اخراجات اور رہائش بنا کر دینا، یہ اس کے مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو ہمارے معاشرے میں رواج بن گیا ہے کہ جب لڑکی کا نکاح کیا جاتا ہے، لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں جہیز کا، یا معاشرے میں یہ صورت بن گئی اتنی دیر تک لڑکی کی شادی نہیں کریں گے جب تک والدین جہیز نہیں بنا لیتے، اور اس جہیز بنانے کے لیے اچھے بھلے کئی لوگ چندہ مانگتے دیکھے گئے اور نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ خالص رواج ہے، اس کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جہیز دے کر اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، وراثت میں سے اس کو کچھ حصہ نہیں دیتے، یہ بات بھی بالکل حدود اللہ سے متصادم ہے۔ وراثت اللہ کی حدود ہیں، تو اللہ کی حدود کو ختم کر دینا جہیز کے ذریعے، یہ بھی بالکل ناجائز اور ظلم ہے۔ ہاں، اگر کسی کے والدین کو استطاعت ہے، معاشرے کا مجبور نہیں ہے، لڑکے والے نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور وہ اپنی لڑکی کو اپنے اس کے جائز وراثت بنتی ہے اس سے محروم نہیں کرتے، اپنی خوشی کے ساتھ اگر کچھ چیزیں بنا کر دے دیں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کا جب نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا تو رسول اللہ نے چند چیزیں دی نا، جو اس پر امام نسائی نے اپنی سنن نسائی جو حدیث کی کتاب ہے، یہ حدیث بیان کر کے اس کے اوپر جو باب باندھا ہے، باب میں یہ مسئلہ سمجھایا ہے، باب جہاز الرجل ابنته، آدمی کا اپنی بیٹی کو کچھ سامان اور جہیز جو ہے نا وہ دے دینا۔ اگر چند چیزیں وہ ضرورت کی دیتے ہیں، اور جو چیزیں میں نے ساتھ معاشرتی ذکر کی، جو پابندیاں لوگوں نے بلا دی، یہ نہ ہو تو اس میں کوئی کباہت نہیں۔ یہ امام نسائی کی تفہیم بھی ہے، باقاعدہ یہ باب باندھا انہوں نے، جہاد الرجل ابنته، سنن نسائی میں، آدمی کا اپنی بیٹی کو کچھ سامان دے دینا۔ یہ کزن میرے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ اسلامی شریعت کی روح سے بچی یا بچے کی شادی میں اپنوں کو ترجیح دینی چاہیے یا غیروں کو؟ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ بیماری جب بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ کوئی اور اس میں جو آگے نظریہ بنا لیا کہ ایک کو بیماری لگی تو آگے پھر باقیوں میں خاندان میں بھی پھیلتی جاتی ہے، یہ نظریہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ جس طرح وہ حدیث تھا نا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے ایک اونٹ کو خارش پڑی تھی، اس کی وجہ سے باقی سارے اونٹ بھی خارش زدہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے یہ بتا فمن اجرب الاول، پہلے کو خارش کس سے لگی تھی، کس نے اس کو لگائی تھی؟ تو جب پہلے کو بھی خارج ہوتا اللہ نے کیا تو باقیوں کو بھی بیماری میں وہی مبتلا کرتا ہے، تو یہ کوئی سبب نہیں ہے۔ اگر خاندان میں رشتہ اچھا ہو، دینی رشتہ ہو، تو وہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اصل میں رشتہ دیکھتے وقت جس چیز کو ترجیح دینی ہے وہ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، تنکح المرأة لأربع، عورت کا نکاح چار وجہ سے کیا جاتا ہے، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین طربت یداک، عورت چار وجہ سے نکاح کی جاتی ہے، بعض لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ عورت کی مالی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ جہاں شادی کر رہے ہیں لڑکی کی مالی حیثیت کیسی ہے، بعض لوگ دیکھتے ہیں لڑکی کا حسن و جمال کیسا ہے، بعض لوگ دیکھتے ہیں اس کا حسب نسب کیسا ہے، اور بعض لوگ اس کا دین دیکھتے ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں، عورت کا جو ہے نا وہ مال، اس کا جمال، اس کا حسب و نسب اور اس کا دین۔ تو آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا فظفر بذات الدین، دین والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے کامیاب ہو جا، ترے بت یدا کا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اصل ترجیح دین کو ہے۔ اگر دین آپ کے اپنوں میں موجود ہو، رشتہ داروں میں اچھا رشتہ ہو، وہاں ترجیح دے لیجئے، اور اگر دین وہاں نہیں ہے اور صرف برادری بیس کے اوپر آپ رشتہ کرتے دین نہیں دیکھتے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو اگر برادری میں دین نہیں ملتا، اس کے بعد دوسری برادری میں ایسا آپ کو رشتہ میسر ہے جو دین والا ہے، تو وہاں اس رشتے کو ترجیح دے لیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور صحابہ کرام نے یہ باقاعدہ امت کو عملاً سمجھا دیا کہ وہ دینداری دیکھتے تھے، باقی کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھے، کالا رنگ کا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، حبشے کے رہنے والے تھے۔ تو نکاح کہاں ہوا؟ مدینے کے تاجر اور سیٹ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ کی ہمشیرہ کے ساتھ۔ تو وہاں کیا دیکھا گیا؟ اگر وہ باقی چیزیں دیکھتے تو بلال کی شادی تو نہیں اس خاندان میں ہو سکتی تھی، شادی ہوئی تو دین کی وجہ سے ہوئی۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ داماد کو اسلامی شریعت میں بیٹا کہا گیا، لیکن بعض لوگ ناک کو اونچا رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ لڑکی کے گھر سے کھانا پینا اچھا نہیں ہے۔ میری بیٹی ہر سال عید پر بھی مجھے سوٹ دیتی، کیا میں پہن سکتا ہوں؟ تو میرے بھائیو، اس بات میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی بیٹی کو ملنے گئے ہیں تو حق ضیافت تو کم از کم اس کے ذمہ ہے نا۔ مہمان جب جاتا ہے تو تین دن اس کے لیے مہمان نوازی ہے، پھر قربت کا حق بھی ہے۔ جس طرح اپنے غریب رشتہ دار کے اوپر خرچ کرنے سے دوہرا اجر ملتا، وجہ کیا بتائی؟ ایک اس کی قربت اور ایک اس کی قرابت۔ تو اس طرح اگر باپ اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو ان کا مہمان ہے، بیٹی کے ذمے ہے اس کی خدمت کرنا۔ یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام سے کہا، کتاب البر والصلاح میں امام ابن الجوزی حدیث لائے ہیں، اپنی کہتے ہیں یار، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مشرکہ ہے، وہ میرے پاس میرے گھر میں آ جاتی ہے، افا اصل انہا، کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں؟ اب وہ میرے گھر میں آ جاتی ہے، کیا میں اسے صلہ رحمی کروں؟ فرمایا صلی امہ کے، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو ماں باپ اگر بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں تو بیٹی پر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی صلہ رحمی کرنی پڑے گی۔ اگر بیٹی اپنے باپ کو کچھ دے دیتی ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ یہ آگے لکھا ہے، مزید ایک تجویز ہے کہ آج کل اچھے رشتے ملنا مشکل ہیں۔ آپ جماعت دعویٰ کے پلیٹ فارم پر ایک ادارہ تشکیل دے جو فی سبیل اللہ جماعتی احباب کو آپس میں جوڑے، انشاءاللہ یہ کار خیر ہوگا۔ تو بہت سارے بھائی جماعت میں ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو تعاون کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ انتظامی سوال ہے، یہ آپ حافظ صاحب سے گزارش کر لینا، کوئی شرعی مسئلہ ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بچے کی زندگی پر نام کے بہت آفات ہوتے ہیں، ہمارے دین میں ایک جو وعدہ کرو پورا کرو۔ تو سوال، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس کا نام عبداللہ رکھوں گا، لیکن اسی ماہ ہمارے محلے میں دو لڑکے ہوئے، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا، کیا میں اب اپنے بیٹے کا کوئی اور نام رکھ سکتا ہوں، مصعب الرحمان یا حارث؟ اس تبدیلی پر میری کوئی پکڑ تو نہ ہوگی؟ اگر آپ نے نظر مانی ہے کہ میں بیٹے کا نام عبداللہ رکھوں گا تو ضرور اس کا نام عبداللہ رکھیں، نظر پوری کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں کوئی تو بات نہیں ہے کہ محلے میں اور بچے پیدا ہوئے تو ان کے نام عبداللہ رکھے گے۔ اسلام میں دیکھیں آپ، میں صرف چھوٹے صحابہ کی مثال دیتا ہوں، مشہور ہے عبادلہ اربع، چار عبداللہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، چاروں صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، صغار صحابہ، چاروں کا نام عبداللہ ہے۔ کبار صحابہ میں بھی آپ کو کئی عبداللہ ملیں گے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ذو الفجادین، آپ کے صحابہ میں تو عبداللہ نام کے کتنے ہی تھے، تو وہ باپ کی نسبت یا خاندان کی نسبت سے فرق ہو جاتا ہے۔ تو اگر نظر مانی ہے کہ بیٹے کا نام میں عبداللہ رکھنا ہے تو اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا ہے تو یہ نظر پوری کرنی ہوگی۔ یہ ایک سوال لکھا ہے کہ ان کی حضرات جنازہ میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتے، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے جبکہ معلوم ہے سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں؟ میرے بھائیو، نماز جنازہ ہو، نماز فرض ہو، نماز سنت ہو، نماز جو ہے نا وہ سفر کی ہو، نماز حضر کی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ مدنی صحابی ہیں جو حدیث کے راوی ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ ہمارے بھائیوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ثابت ہے۔ یہ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا اشرف علی تھانوی، جن کی مشہور کتاب ہے بشتی زیور، ان کی ایک کتاب ہے طریقہ میلاد شریف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر میلاد بیان کرنے کے طریقے پر کتاب لکھی ہے۔ یہ ادارہ اسلامیات جو انارکلی میں ہے نا ہمارے دیوبندی بھائیوں کا، وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے طریقہ میلاد شریف۔ تھانوی صاحب نے اپنا ایک فقہی قاعدہ وہاں بیان کرتے وقت لکھا ہے، کہتے ہیں نماز جنازہ میں، یہ عبارت ہے ان کی، نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے ہیں۔ تو بات اصل میں میرے بھائیوں یہ نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں، اصل میں ہمارے بھائیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم جب امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تقلید کرتے ہیں تو اب جو قول امام صاحب کا ہوگا وہی ہمارے لیے ہوگا، اس سے ہٹ کر خواہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو ادھر وہ توجہ نہیں کرتے۔ اصل میں یہ نظریہ ہے جو خطرناک قسم کا ہے۔ میرے بھائیو، جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ مسئلہ قرآن کا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ثابت ہے، تو پھر آپ کو کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا، پھر قرآن اور سنت کو لینا ہوگا۔ اماموں کا بھی یہی درس ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی یہی درس دیتے تھے کہ جب بات قرآن کی حدیث کی آ جائے، ہماری بات اس کے خلاف ہو، ہماری بات کو چھوڑ دو اور اللہ رسول کی بات کو لے لو۔ امام شافی کہا کرتے تھے، اذا صحل حدیثو فہوا مذہبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ یہ روایت ان سے امام بیہقی نے، جو امام شافی کے مناقب پر کتاب لکھی ہے، مناقب الشافعی و آدابہ، اس کے اندر امام بیہقی نے یہ امام شافی سے روایت نقل کی ہے۔ اور قاضی ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے کہا، یہ بات علامہ دہدی علیہ رحمہ نے جو کتاب لکھی ہے تذکرات الحفاظ، اس کے اندر قاضی ابو یوسف کے حالات میں لکھا ہے، کہتے ہیں کلما افتیت فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنۃ، ہر وہ فتویٰ جو میں نے اپنی زندگی میں دیا تھا میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے، اب میرا فتویٰ صرف وہی ہے ما وافق الکتاب والسنۃ، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو۔ تو جب کتاب اور سنت سے یہ دلیل آ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور صحیح بخاری میں ہے حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک جنازہ پڑھایا اور جنازے میں بلند آواز کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھی، اور جب جنازے سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، میں نے اونچی آواز سے جو فاتحہ پڑھی ہے کیوں پڑھی ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم جان لو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ آپ جب جنازہ پڑھاتے تھے تو جنازے میں فاتحہ پڑھتے تھے، اور جنازہ پڑھانے کا جو طریقہ حدیث میں وارد ہوا ہے آپ حدیث کی کتابوں میں سے سنن نسائی، محلہ ابن حزم اور المنتقا ابن الجارود، یہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کہہ کر جو جنازے کا طریقہ بیان کیا، اس میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور آگے کوئی چھوٹی سورت پڑھی جائے، یہ بات بتائی ہے. تو صحابی جب کہے کہ سنت یہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو نبی پاک نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھتے تھے، اور ہمارے حنفی علماء کو بھی پتا ہے کہ آپ نے فاتحہ پڑھی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا حدیث صحیح سے ثابت ہے. جب ایک بات صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا چاہیے. آگے لکھا ہے اسی کے متعلقہ، اگر نماز نہیں تو ہم لوگ جن کے عزیز و اقارب کے جنازے جیوں کے پڑھائے ہیں، وہ اپنے عزیز و اقربا کی قبروں پر جا کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، جنازہ قبر کے اوپر پڑھنا بھی بالکل جائز ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ نبی پاک کی مسجد کا ایک خادم یا خادمہ تھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ خادم فوت ہو گیا، رات کا وقت تھا، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دی، اس کے جو ہے نا وہ غسل کا اور کفن دفن کا بندوبست کر کے رات کے وقت جنازہ پڑھا کر اس خادم مسجد کو دفن کر دیا. کچھ دن گزر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، وہ مسجد کا خادم کدھر ہے؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو فوت ہو گیا ہے، ہم نے تو اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفنا دیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا، افلا کنتم آذنتمونی بہ، تم نے مجھے اس کے متعلق اطلاع کیوں نہیں دی؟ دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر پر لے چلو، رہنمائی کرو اس کی قبر کہاں ہے. پھر صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے. اسی حدیث میں آگے صحیح ابن حبان جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کو اس قبر پر لے کر گئے، تو آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے صف باندھی، تو آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر اس کا نماز جنازہ ادا کر لیا. تو قبر کے اوپر بھی نماز جنازہ ادا کرنا بالکل صحیح ہے. اگر یہ ہمارے دوسرے بھائی یہ نہیں مانتے، لیکن امام ابو حنیفہ کی فضیلت بیان کرتے ضرور کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تھے تو ان کی وفات کے بعد 17 دن تک ان کی قبر پر جنازہ ہوتا رہا. یہ مولوی سرفراز صفدر صاحب نے اپنی کتاب مقام ابی حنیفہ کے اندر لکھی ہے بات. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے قبر کے اوپر بھی نماز جنازہ ادا کی ہے، قبر پر بھی جا کر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. تو اگر کسی کا جنازہ خلاف شرع ہو گیا ہے، دلیل کے بالکل متصادم ہو گیا ہے، اور مرنے والا کفر شرک پر نہیں مرا، یہ بھی ساتھ لازمی ہے، کیونکہ جو کفر اور شرک پر جس کی موت آ گئی، سدا باپ کیوں نہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبره، یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے لوگ اور پکے منافق جن کا نفاق کھل کر واضح ہو گیا اور جہاد کے منکرین، ان میں سے کوئی مر جائے تو فرمایا اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کی قبر پر بھی جا کر نہیں کھڑے ہونا. تو اگر وہ عقیدہ توحید اس کا صحیح تھا، کفر شرک پر موت نہیں آئی، تو قبر پر جا کر جنازہ پڑھ سکتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کون لوگ تھے جو مرتد ہو گئے تھے اور جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی تھیں؟ یاد رہے کہ بخاری میں 3 حدیث ایسی ہیں جن میں ایسے لوگ اصحابی بولا گیا ہے. میرے بھائیو، اصحابی بولنے سے مراد وہ اصطلاحی طور پر جس کو صحابی کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ اسی حدیث میں ہے قیامت والے دن جو آپ نے کہا، جب آپ حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے تو اس وقت ایک جماعت ایسی آئے گی جن کے ہاتھ پاؤں وغیرہ وضو سے چمکتے ہوئے ہوں گے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، اور میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ اور میرے ساتھی ہے. اللہ کہے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان لوگوں نے دین میں کیا کیا بدعات ایجاد کی تھی. اسے معلوم ہوتا ہے بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے دین میں بدعات رائج کی تھی ان کو بھی آپ نے صحابی فرمایا. تو صحابی کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو, اصطلاحی طور پر اس کو صحابی کہتے ہیں. ویسے لغت کے اعتبار سے ہر شخص جو ساتھ رہنے والا ہو وہ بھی صاحب ہے آپ کا, اور وہ جو آپ کے نظریے سے آپ کی جماعت سے آپ سے تعلق رکھنے والا ہو وہ بھی آپ کا صاحب ہے, خواہ اس کو آپ کا ساتھ نصیب ہوا یا نہیں ہوا. تو وہ لوگ جو بدعتی تھے ان کے متعلق وہ حدیث ہے, اور صحابہ کرام نے تو بدعات سے بہت اجتناب کیا بلکہ بدعات کی مخالفت کی ہے. اس لیے جو اصطلاحی طور پر آپ کے صحابہ ہیں وہ اس کا جو نا مخاطب نہیں ہے. سجدہ میں قرآنی دعائیں مانگنا کیا جائز ہیں؟ رکوع اور سجدے میں آپ نے قرآن ہی تو ان اقرا القرآن راکع ان اساجدہ, صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے, مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن کی قراءت کرنے سے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. تو قرآنی دعائیں جو ہیں وہ نہ پڑھے, باقی جس قدر دعائیں ہیں وہ رکوع سجدے کی حالت میں مانگ سکتا ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے سجدے کی حالت کے متعلق فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم, کہ سجدے کی حالت میں دعا کرنے میں خوب محنت کیا کرو, ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے. تو عام جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ حالت سجدہ میں مانگ سکتے ہیں, نماز فرض ہو یا نفل ہو اس کی کوئی پابندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی. دے دیں مجھے جو دینے والے ہیں. آٹھ رکعت تراویح کے بعد پچھلے پیر کی تراویح پڑھنا یہ تو 16 ہو جائیں گی, کیا درست ہے؟ سنت کا اتباع کرنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ 13 رکعت پڑھیں گے. عام معمول آپ کا 11 رکعت تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسا اوقات 13 بھی پڑھی ہیں. یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہیں. اگر کسی نے پہلے امام صاحب کے ساتھ 8 پڑھ لیے سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں 5 رکعت وہ دوسرے قاری صاحب کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے, یہ سنت کا اتباع ہوگا. رہی جو نفلی نماز ہے, نفل کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ آپ کتنی جی چاہے پڑھیں. اس کی دلیل بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسائل وغیرہ پوچھے تو آپ نے کلمے کے بعد شہادتین کے اقرار کے بعد فرمایا فرض نماز ادا کیا کر. اس نے کہا حل علیہ غیرہا, کیا فرض کے علاوہ بھی میرے ذمے نماز ہے؟ فرمایا لا, فرض کے سوا تیرے ذمے کوئی نماز نہیں ہے, الا ان تتبعہا, ہاں تو اپنی خوشی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے. تو وہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے خوشی کے ساتھ عبادت کرنا, نماز ادا کرنا, تو یہ تو اللہ کے نبی نے اجازت دی فرض کے سوا اپنی خوشی کے ساتھ جتنی تو نفلی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. تو نوافل اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں. تو سنت جو ہے رسول اللہ کا جو طریقہ تھا تو آپ علیہ وسلم کی سنت زیادہ سے زیادہ 13 رکعت ہے. بعض لوگ ہم پر اعتراض لگاتے ہیں کہ ہمارا آپ کو نام محمد لے کر پکارنا بے ادبی ہے. میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں محمد نام رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو, میری کنیت پر کنیت نہ رکھو. وہ وجہ یہ بنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے, گزر رہے تھے, تو کسی نے کہا یا ابو القاسم, ابو القاسم آپ کی کنیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مڑ کر دیکھا وہ بندہ کسی اور کو مخاطب ہو رہا تھا, اسے اشتباہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا بلا تک لو بے کنیت تھی, میری کنیت پر کنیت نہ رکھو. تو محدثین نے یہاں بات کی, یہ اشتباہ آپ کی زندگی میں تھا, آپ کی وفات کے بعد تو کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے, کہ اشتباہ نہیں ہے. تو لفظ محمد کے ساتھ نام رکھا جائے گا, تو کسی شخص نے کہا بھی نام محمد رکھا گیا ہو تو اس کو محمد کہہ کر پکارنے میں کوئی کباہت نہیں ہے. عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم مسند احمد, لا تمنعوا اماء اللہ المساجد, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو. اور اسی طرح یہ بھی حدیث موجود ہے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ صبح کی نماز کو جب وہ آتی تھی تو چادروں میں اس طرح لپٹی ہوئی ہوتی تھی کہ پہچانی نہیں جاتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عورتوں کا مساجد میں آنا جائز ہے. تو اگر مسجد کے اندر واقعی صحیح انتظام ہے, کوئی فتنے کا ڈر خدشہ نہیں ہے, باقاعدہ انتظام ہے, تو اعتکاف بھی بیٹھ سکتی ہے اور آ کر نماز ادا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. جنت کی لالچ کی خاطر نیک اعمال کرنا خود غرضی نہیں اور اخلاص کے خلاف نہیں. اصل میں یہ جو سوال ہے نا, یہ صوفیاء کا پیدا کردہ ہے. وہ کہتا ہے جی جنت کی حرص رکھ کر عبادت کرنا تو لالچ ہوئی. میرے بھائیو, یہ لالچ بالکل جائز ہے. اللہ نے خود قرآن حکیم میں اس لالچ کا بیان کیا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا, عباد الرحمان جو ہیں, وہ یدعون ربہم خوفا وطمعا, یدعون ربہم خوفا وطمعا, اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کرتے ہوئے, ڈرتے ہوئے, تما تما کرتے وقت, لالچ رکھتے ہوئے. خوف کیا ہے؟ جہنم سے بچنے کا. تما کیا ہے؟ جنت کی. تو اللہ تو خود اپنے بندوں کو کہتا ہے یہ تما رکھو. تو یہ لالچ بالکل جائز. صلاتین بلا عذر شرعی جائز ہے, یعنی جمع بین صلاتین, دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا بلا عذر شرعی بھی جائز ہے, لیکن معمول بنانا اس کو صحیح نہیں ہے. آپ نے ایک دفعہ مدینہ کے اندر نہ خوف تھا, نہ بارش تھی, نہ سفر تھا, دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا, زور اور عصر کو, مغرب اور عشاء کو. یہ حدیث بخاری میں, نسائی میں, ترمذی میں اور مسلم شریف میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا بھی آپ نے یہ نماز اس طرح جمع کیوں کر کے پڑھ رہی ہے؟ فرمایا اللہ یحرج امتہ, آپ نے اس لیے جمع کر کے پڑھی کہ اپنی امت کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے. کبھی ایسی صورت بن جائے جمع کرنی پڑے تو جمع کر کے پڑھ سکتے, لیکن مقیم آدمی اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقیم نے جمع کرنی ہو تو کس طرح کرے. یہ امام نسائی علیہ رحمہ نے سنن نسائی میں باقاعدہ باب باندھ کر اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. باب ہے باب الوقت الذی یجمع فیہ المقیم, اس وقت کا بیان جس میں مقیم نمازوں کو جمع کرے گا. تو وہ حدیث عبداللہ بن عباس کی لائے کہ زور آپ نے لیٹ کی اور اثر اول وقت میں پڑی, اور مغرب کو لیٹ کیا اور عشاء کو جلدی ادا کر لیا. تو اس طرح رسول اللہ نے حالت اقامت میں نماز جمع کر کے پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں امام مقرر کیا. اس وقت ابو بکر صدیق نے رفع دین کیا. میرے بھائیو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں, ہر تھوڑا بہت علم رکھنے والا جانتا ہے, جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر عمر میں سب سے زیادہ قریب ہو کر نماز پڑھنے کا موقع ملا تھا. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے مرض وفات کا جو بیان ہے کہ جس بیماری میں آپ کو وفات ہوئی, باب باندھ کر یہ حدیث باقاعدہ اس میں بیان ہوئی کہ آپ بیمار تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو ابا بکر فلیصل بالناس, ابو بکر کو حکم دیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دے دیں, میرا باپ تو نرم دل والا ہے, آپ کی بیماری کے عالم میں مسلے پر کھڑا نہیں ہو سکے گا. فرمایا تم تو ایسی باتیں کرتی ہو جیسے یوسف علیہ السلام والی بیویوں نے باتیں کی, ابو بکر صدیق کو ہی حکم دو وہ نماز پڑھائے. تو بکر صدیق نے نماز شروع کر دی. ابھی نماز شروع کی ہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا. آپ حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہما دونوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ گئے. پاؤں آپ کے زمین پر لگ نہیں رہے تھے, زمین پر گھسیٹتے چلے جا رہے تھے, اور کچی مسجد کی لکیریں پڑ گئی تھی, خطوط کھینچے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ابو بکر صدیق کی باہمی جانب آ کر بیٹھ گئے. اب نبی علیہ السلام امام بن گئے, ابو بکر آپ کے مقتدی, ابو بکر ساتھ کھڑے ہیں, باقی سارے صحابہ ابو بکر کی اقتداء میں کھڑے ہیں. تو یہ اتنی حدیث بخاری میں ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر نماز ابو بکر صدیق نے پڑھی. اب اگر ابو بکر صدیق سے رفع دین کرنا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ رفع دین منسوخ نہیں ہوئی, کیونکہ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ قریب تھے. اگر انہوں نے رفع دین ترک کر دی تو اس کا مطلب ہے منسوخ ہو گئی. آئیے حدیث عرض کرتا ہوں, یہ نوٹ کر لیں اچھی طرح. امام بیہقی کی جو حدیث کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، اس کے اندر نماز کے باب میں ہی، اور اس کا اختصار جو امام زہبی نے کیا المہذب، اس کے اندر بھی، تیسری کتاب تلخیص الحدیث جو حافظ ابن حجر عسقلانی کی ہے، چوتھی کتاب ایک حدیث کا ایک جز ہے، جز ایک خاص عنوان پر جو رواج جمع کرتے محدثین اس کو جز کہتے ہیں، امام ابدوی کا ایک جز ہے اس کے اندر بھی، اور پانچویں کتاب تفسیر سالوی الکشف والبیان، اس میں انا اتینا کل کوثر کی تفسیر میں، اور چھٹی کتاب ہمارے انبی بھائیوں کی جو ہدایہ ہے نا فکان سے، اس کی حدیثوں کی تخریج کی ہے نصب الرایا، اس کی انبی علماء نے جو مجلس تحقیق علمی نے تحقیق کر کے شائع کیا، اس کے اندر بھی حاشیے میں حدیث نقل کی. کیا حدیث ہے؟ بیہقی میں لمبی حدیث ہے، وہ حدیث پیچھے دکا بھی لبی، میں اس کا آخری ابو بکر صدیق والا حصہ رکھ کرتا ہوں. اصحاب نبی رباط تھے نا رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی تھے اور امام ابو حنیفہ کے استاد بھی تھے. تو اصحاب نبی رباط نماز پڑھ رہے، انہوں نے پڑھائی نماز، اب انہوں نے پڑھائی تو نماز میں شروع کرتے وقت بھی رفع دین کیا، رکوع جاتے وقت بھی کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی کیا. تو ایوب سختیانی جو ہیں انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، وہ انہوں نے پوچھا بھائی آپ نے نماز میں رفع دین کیوں کیا، فرمانے لگے میں نے اس لیے کیا ہے میں نے عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی. عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں، ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، جب مدینہ آپ ہجرت کر کے آئے تھے سب سے پہلا بچہ مسلمانوں کا جو پیدا ہوا تھا وہ عبداللہ بن زبیر تھے. تو عبداللہ بن زبیر کے پیچھے کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی. تو عبداللہ بن زبیر نے بھی نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا. تو کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا آپ نے رفع الیدین کیوں کیا، انہوں نے کہا صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. فصلا، جب انہوں نے نماز پڑھی نا فرفع یدیہ، رفع دین کیا جب نماز شروع کی، جب رکوع گئے تو رفع دین کیا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو رفع دین کیا. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو بکر صدیق سے اپنے نانا جان سے آپ نے نماز میں رفع دین کیوں کیا، تو ابو بکر صدیق فرمانے صلی تو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے رفع دین کیا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، آپ نے بھی نماز شروع کرتے رکوع جاتے اٹھتے رفع دین کیا تھا. یہ حدیث بیان کر کے امام بیہقی نے، امام صحابی نے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اور انفی علماء کی پوری ایک کمیٹی نے جنہوں نے نصب الرایا جو ادایا کے حدیثوں کی تخریج والی کتاب علامہ سہلی کی تباہ کی ہے، سب نے آگے لکھا رواتہ ثقات، اس حدیث کے بیان کرنے والے سارے راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہے، کوئی کچا اور کمزور راوی اس میں موجود نہیں ہے. اب آگے نہ کرنے والوں کی مرضی ہے کریں یا نہ کریں. میں ایک بات ضرور یہاں کہوں گا، بعد ہمارے بھائی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں جی کر لو تب بھی ٹھیک ہے تو نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے، ان سے میں یہ گزارش کروں گا پچھلی زندگی جو آج سے پہلے کی تھی وہ تو آپ نے نہ کرنے میں گزار دی. جب آپ سمجھتے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے، اب آگے زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، تو آپ پچھلی بقایا زندگی کرنے میں گزار لو. ایک بھائی نے سوال لکھا ہے، میں اعتکاف پر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ والے خیمے میں بیٹھے لوگ بہت شور کرتے ہیں، حتیٰ کہ لیلا قدر یعنی تاب کو بھی عبادت نہیں کرتے، تو کوئی حدیث وغیرہ بیان کرے. میرے بھائیو، اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ آ کر یہاں شور و غل شروع کر دیں. معتکف کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہے جس نے اعتکاف کیا یا اس سے کم دنوں کے اور کسی نے کوئی نیت کر کے آیا ہے، تو حالت اعتکاف میں بیٹھ کر وہ خلوت اور تنہائی اختیار کرتا ہے خالص اللہ کی بندگی کے لیے. اگر آپ نے شور و غل کرنا ہے تو آپ کے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے باقی سارے کاموں سے منقطع ہو کر یہ چند روز آپ خالص اللہ کی بندگی کریں ایک مخصوص جگہ میں بیٹھ کر. تو جو بھائی اس طرح شور وغیرہ کرتے ہوں ان کو میں بھی کہہ رہا ہوں، باقی بھائی بھی جو قرب و جوار میں کوئی غلطی خطا کر رہا ہو تو بڑے پیار سے اس کو سمجھاؤ، بھائی جان آپ عبادت کے لیے آئے ہیں، اعتکاف کے لیے آئے ہیں، بلا ضرورت تو آپ کو خیمے سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ چلے جائے گا آپ یہاں بیٹھ کر باتیں کریں. یہ ایک سوال لکھا ہے، شیعہ حضرات اپنے اشتہاروں پر مجلس عزا لکھتے ہیں، مجلس عزا کا کیا مطلب؟ یہ اصل میں عزا کا لفظ تعزیت سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مجلس قائم کرتے ہیں یہ حضرت حسین کے غم میں ہے. اس اس کو مجلسِ رضا کہتے ہیں. اور وہ جب کسی کو دعا دیتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ غم کرنا بھی ثواب ہے. نہیں میرے بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نا, اور جب ان کی شہادت کی خبر آئی, ابو داؤد اور مسند احمد میں حدیث ہے, نبی پاک نے صحابہ سے کہا اسمعوا لآل جعفر طعاما, جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ, فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ, ان کے پاس تو مصیبت آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر رکھا ہے, وہ غم میں ہے, تم ان کو کھانا پکا کر بیچو. تو یہ غم کتنے دن ہوگا؟ ساری زندگی یہ غم نہیں ہوتا رہے گا. یہ سوگ صرف عورت کے لیے ہے قیامت پر, چار ماہ دس دن مرد کے لیے تو سوگ آ ہی نہیں ہے. یہاں پر مرد رات بھی سوگ کیے بیٹھے ہیں. تو یہ اصل میں ادا کا مطلب ہے, تعزیت سے وہ مجلس افسوس کی قائم کرتے ہیں. تو یہ بات ویسے ہی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اسلام کا اثر چشمہ مکہ اور مدینہ سے نکلا ہے, وہاں چار مذاہب کے لوگ ہیں, انفی شافی مالکی حنبلی, وہاں تقلید کا منکر کوئی نہیں ہے. زیادہ وضاحت کرے سعودیہ والے تقلید کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے. سعودیہ کے جو کبار علماء یا ان کی جو کمیٹی حکومت نے بنائی ہے, ان کے فتاوے باقاعدہ چھپتے ہیں, وہ تقلید کے بالکل خلاف ہیں. میرے پاس ان کا مجلہ البحوث الاسلامیہ جو ان کا شائع ہوتا ہے, پوری ایک جلد موجود ہے جو ہے ہی تقلید کے رد پر, ان کے علماء کے فتاوے موجود ہیں. تو میرے بھائیو یہ بات غلط ہے. رہا تقلید کرنا شرع میں کیسا ہے, تو جو بھائی تقلید کے قائل ہے, میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں, ذرا دھیان سے سن لو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. حوالہ کیا ہے؟ کتاب الزہد امام وقی بن جراح کی, جامع و بیان العلم فضل ہی امام ابن عبد البر کی, اور اسی طرح الوقوف علل موقوف, یہ صحیح مسلم کے والے امام طارقطنی کی علل, ان کتابوں کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل سے یہ روایت آئی. معاذ بن جبل کیا کہتے ہیں؟ لا تقلد العالم دینکم فإن اهتدى, الفاظ لا تقلدوا, تم تقلید نہ کرو العالم عالم کی, دینکم اپنے دین میں, اپنے دین میں عالم کی تقلید نہ کرو. یہاں تو صاف مانتا ہے بھی عالم کی تقلید نہیں کرنی. تقلید ہوتی کیا ہے؟ تقلید اصل میں کہتے ہیں غیر نبی کی بات کو بلا دلیل مان لینا, غیر پیغمبر کی بات کو بلا دلیل مان لینے کا نام تقلید ہے. میرے بھائیو آپ نے سنا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, مولانا حسین احمد مدنی. یہ پچھلے دن ان کا بیٹا جو اسد مدنی فوت ہو, اس کے باپ تھے حسین احمد مدنی. ان کی اردو میں کتاب چھپی ہے تقریر ترمذی, ملتان سے تباہ ہوئی ہے. نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی چاہیے یا چھوڑ کر, اس مسئلے کو بیان کیا. 499 صفحہ ہے, 399 صفحہ ہے. باب ہے نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا. کہتے ہیں کہ حنفی شافعی اور حنبلی تینوں مسلک کے لوگ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں, مالکی مسلک کے لوگ نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں. اب یہ چاروں مقلد ہیں. تو مولانا سیان احمد مدنی نے لکھا ہے کہ یہ تین جو باندھنے والے تھے نا, وہ ایک مالکی کے پاس چلے گئے, جا کر مالکی سے یہ کہتے ہیں بھائی ہم تینوں باندھ کر پڑھتے, تو نماز میں ہاتھ چھوڑ کر کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا. کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ میں مقلد ہوں امام مالک کا, تو مقلد کو دلیل کا علم نہیں ہوتا. اگر مجھے دلیل معلوم ہوتی تو میں نے تقلید کیوں کرتا؟ دلیل پوچھنی ہے تو جا کر مالک سے پوچھو میرے پاس کیا لینے آئے ہو. وہ تینوں کہتے ہیں خاموش ہو گئے, کیوں؟ انہیں بھی اپنی حقیقت کا علم ہو گیا کہ مقلد ہو کر ہمیں دلیل سے تو کوئی کام نہیں تھا, ہم کیوں یہاں آ گئے. تو اصل میں تقلید بلا دلیل غیر نبی کی بات ماننے کا نام ہے. تو دلیل کا پابند کیا گیا, بلا دلیل تو کسی کی بات نہیں چلتی. تو اس لیے حضرت معاذ بن جبل کیا کہتے ہیں؟ لا تقلد العالم دینکم اپنے دین میں عالم کی تقلید نہ کرو فرشتہ دا، اگر وہ ہدایت کے اوپر ہی کیوں نہ ہو. تو تقلید کہتے ہیں بلا دلیل بات ماننا. پابند یہ ہے کہ عالم کا کام ہے بات دلیل کے ساتھ کرے، دلیل کے ساتھ بات ہو وہ قبول کی جائے. کہنے والا خواہ شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، ظاہری ہو، کسی مقبہ فکر سے تعلق رکھتا، اس کا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں پابند کیا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا. اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. سعودیہ والے امام بدل کر 20 رکھتے پڑھاتے ہیں، لیکن یہ امر رسول پاک سے ثابت نہیں ہے. آپ نے 11 رکھتے پڑھائی، لہٰذا یہ عمل سعودی حکومت سے سنت کے خلاف عبادت کریں. میرے بھائیو، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ سعودی حکومت قائم ہونے سے پہلے سعودی عرب میں یہ چاروں جو مذاہب ہیں نا، انہوں نے کعبہ کے اندر اپنے الگ الگ مسلح بچائے ہوئے تھے. انفی امام ہے، اس نے اپنا الگ مسلح رکھا ہے، شافی نے الگ، مالکی نے الگ، حنبلی نے الگ. نماز انفی کا ٹائم ہو گیا، وہ مسلح پر امام آ گیا، اس کے مقتدی پیچھے نماز پڑھے، باقی کعبے نہیں موجود، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے امام کے منتظر ہیں. تو شاہ سعود کی جب حکومت آئی تو کیا کیا انہوں نے، انہوں نے یہ فرقہ بندی ختم کر کے سارے مسلح اٹھا دیے اور سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا. اب ایک امام کے پیچھے کھڑا کر کے انہوں نے جو افتراق تھا بیت اللہ کے اندر ڈالا ہوا وہ ختم کیا. اب یہ ہے مطلب کہ امت مسلمہ میں 20 رکعت تراویح پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، تاکہ 36 رکعت پڑھنے والے بعد مالکی بھی موجود ہیں. تو اب اگر وہ اجازت دیتے ہر کوئی اپنا اپنا مسلح ڈال لے، 20 پڑھنے والے 20 پڑھ کے وہاں چھوڑے، پھر وہی فتنہ کھڑا ہونا تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک امام دیا، وہ تو 10 ہی پڑھاتا ہے نا، پھر ایک رکعت ذکر پڑھتے ہیں، وہ اس کی تو سنت کے مطابق ہے. دوسرا امام آتا ہے وہ 10 پڑھاتا ہے، اس کا عمل بھی اپنا سنت کے مطابق ہے. اب امام نبی علیہ السلام نے یہ پابند نہیں کیا کہ وقفہ بعد وقفہ 2 یا 3 یا 4 امام نہیں ہو سکتے. رسول اللہ کا طریقہ تو 11، جس میں 20 پڑھنی ہوتی ہیں وہ نہیں 11 پڑھتا، وہ اپنے دوسرے امام کے پیچھے پڑھ لیتا ہے، وہ تو اپنا عمل سنت کے مطابق کر رہا ہے، یہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی 20 پوری کرتا ہے. اور اگر یہ دلیل دی جائے کہ وہاں چونکہ 20 پڑھی جاتی ہیں تو لہٰذا 20 ہی پڑھنی چاہیے، پھر وارفہ دین بھی ہوتی ہے، فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، آمین بھی اونچی کہی جاتی ہے، ہاتھ بھی سینے پہ باندھے جاتے ہیں، سب صفوف قوم کا حکم بھی ہوتا ہے، اکاری تکبیر بھی ہوتی ہے، قنوت وتر بھی ہوتی ہے، ایک رکعت وتر بھی پڑھا جاتا ہے، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا بھی کی جاتی ہے، پھر یہ اعمال بھی مد نظر رکھ کر ساتھ شامل کر لینا چاہیے. ایک بھائی نے لکھا مجھے چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے، ایک دفعہ کر کے آؤں تو 2-4 رکھتے پڑھنے کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ اگر تو یہ ہے کہ کچھ وقفہ بیچ میں پڑ جاتا ہے کہ آپ کو فرض نماز کی ادائیگی کا یا 2-4 رکعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پھر تو آپ کا وضو جب پیشاب کے قطرے آتے ٹوٹ جاتا ہے، جاؤ جا کر وضو کرو، دوبارہ نماز کے لیے پھر نماز پڑھو. اور اگر یہ مسلسل ہوتا ہی رہتا ہے کہ بیچ میں وقفہ ہی نہیں ملتا نماز کا، تو پھر آپ جو ہے نا ایک نماز کے لیے ایک وضو کر لیا، مثلا زور کی نماز پڑھی، وضو کر کے پڑھ لی، اب دوبارہ اثر کی نماز آئے گی، دوبارہ جا کر وضو کر کے پڑھ لو. اس کی مثال شریعت میں استحاضہ والی عورت کی ہے کہ عورت کو جس وقت ایام مواری سے ہٹ کر خون آتا ہے تو اس کو شریعت میں استحاضہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو استحاضہ ہونے کی صورت میں نبی علیہ السلام نے نماز کی اجازت دی ہے، ہر نماز کے دوران وضو کر، توجہ الی کل صلاتن، پھر میں ہر نماز کے لیے وضو کر نماز پڑھ لے، کیونکہ اس کو خون رشتا رہتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو نماز کی اجازت دی ہے. تو اسی طرح جو سلسل بول کی تکلیف ہے تو وہ جب نماز کا وقت ہو وضو کر لے، پھر اگلی نماز کے لیے جا کر وضو کر کے آ جائے. یہ اگلا سوال ہے، حج سکیم کی قرآن اندازی میں جن لوگوں کا نام نہیں نکلا ان سے 20,000 رشوت مانگی جا رہی ہے، کیا آپ 20,000 کا بندوبست کریں؟ کیا اس طرح سے ٹکٹ حاصل کرنا جائز ہے؟ اولا تو یہ ہے کہ آپ صبر کر لیں، آئندہ نام نکل آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا رشوت، اس کی تعریف کوئی بھی لغت حدیث کی یا عربی زبان لغت اٹھا کر دیکھو گے، رشوت کی تعریف یہ ہے کسی دوسرے شخص کا حق مارنے کے لیے پیسے دے کر کسی دوسرے کا حق لے لو، تو یہ لینے اور دینے والا دونوں راشی مرتشی ہیں. اور اگر کسی شخص کا اپنا حق اس کو نہیں ملتا اور اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے پیسے دینے پر، وہ پیسے دے کر اپنا حق وصول کرتا ہے، تو لینے والا ظالم ہے اور دینے والا مظلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتروں میں دعائے قنوت کس طرح پڑھتے تھے؟ وتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قنوت وتر ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھتے تھے، اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ بھی نہیں، یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے. البتہ اگر وتر میں قنوت نازلہ بنا لی جائے تو وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ کر سکتے ہیں. دلیل اس کی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مشترکہ تمام صحابہ کا حضرت عمر نے جب امام بنایا تو ابی بن کعب صحابہ کو قیام اللیل کرواتے تھے، تمام صحابہ ان کی اقتداء میں آ کر جو نماز پڑھتے تھے تو ابی بن کعب رکوع کے بعد یہ قنوت نازلہ والی دعائیں پڑھتے تھے. یہ صحیح ابن خزیمہ میں اور سنن کبری بیہقی میں حدیث موجود ہے. تو اگر آپ قنوت نازلہ کریں جس طرح یہاں ہمارے امام صاحب قنوت نازلہ والی دعائیں اس میں پڑھتے ہیں یا سعودیہ میں پڑھتے ہیں، یہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہے. وتروں کی جماعت سے اگر کوئی تیسری رکعت میں ملے تو اس کا ایک وتر ہوگا یا پہلی دو رکھتے ہیں ادا کرے گا. اگر امام صاحب نے تین اکٹھی پڑھائی ہے تو اس کو تین پڑھنی ہوگی، اگر امام صاحب نے ایک پڑھائی ہے تو ایک میں شریک ہوگا تو سات سلام پھیر دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، سنن کبری بیہقی میں حدیث ہے اور علامہ البانی نے رحمہ اللہ الوال غلیل میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. مسئلہ ان سے یہ پوچھا کہ ایک آدمی مسافر ہے، وہ آیا ہے اور مقیم امام نماز پڑھا رہا ہے، مقیم نے چار رکھتے نماز پڑھانی ہے، اب دو رکھتے مقیم امام نماز پڑھا چکا ہے، دو بقایا ہے، مسافر آ گیا جس نے دو رکھتے پڑھنی ہوتی ہیں، اب وہ ایسے مقیم کے پیچھے کھڑا ہو گیا جس کی پچھلی دو رہتی ہیں، شریک ہو گیا آخر پچھلی دو رکھتوں میں، تو جب امام نے سلام پھیرا تو کیا وہ ساتھ ہی سلام پھیر دے کیونکہ اس نے دو پڑھنی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا پڑے، فرمانے لگے اتنی نماز پڑھے گا جتنی امام نے پڑھی ہے، قوم نے پڑھی ہے، ان کو پوری چار رکعت کرے گا. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں حدیث ہے، یہ مسافر کے حوالے سے، کہ مسافر آدمی جو ہے مقیم کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا، تل کا سنت و بالقاسم، فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے امام نے جتنی نماز پڑھائی ہوگی اس نے اتنی پڑھنی ہے، اگر اس نے امام نے تین پڑھائی اس نے ایک پڑھی، یہ کھڑا ہو کر بقایا دو رکھتے ساتھ پوری کرے. ما ادرک تم فصلو وما فاتکم فاتمو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو حصہ تمہیں مل گیا وہ تم پڑھ لو، جو رہ گیا ہے وہ اٹھ کے پورا کر لو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، باقی انشاءاللہ کل پھر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاءاللہ میری آواز ابھی تک آ رہی ہوگی. تو محترم بھائیو، آپ کے سوالوں کے جوابات شخص صاحب نے دینے تھے لیکن وہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے وہ نہیں دے